نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے، یعنی دوسرے پارے کا کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک، اور جس آیت سے ابتدا ہوئی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سے جب قبلہ تبدیل ہو گیا اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، تو کفار نے بہت اعتراضات کیے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہاں بھی دیا، اور اس سے پہلے بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں رہ گیا بس کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے جب تک بیت المقدس کو چاہا قبلہ بنایا، اور جب چاہا تو بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے دیں بس اسی طرف منہ کرنا عبادت ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا مقصد ہے، یہ بیت اللہ تو صرف ایک علامت ہے تاکہ لوگ یکسوئی کے ساتھ ہمتن ایک ہی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کریں. ورنہ آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی ایک جانب ایک جہت کو متعین نہ کیا جاتا تو کسی کا رخ مشرق کی طرف ہوتا، کسی کا مغرب کی طرف ہوتا، کوئی شمالن کھڑا ہوتا، کوئی جنوبن کھڑا ہوتا، تو عجیب سی حیثیت معلوم ہوتی. تو اللہ رب العزت نے ایک علامت بیت اللہ کو مقرر کر دی کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ تمہیں یکسوئی حاصل ہو. اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ جہاں قبلہ کا علم نہ ہو تو وہاں حکم اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے کہ تم سوچو وچار کرو اور دل جس طرف گواہی دے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اگر آدمی سفر میں ہے، کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ آدمی سوچو بچار کرے، سوچے تھوڑا سا، اپنے دماغ کو لڑائے کہ بھی قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اور پھر جس طرف اس کا دل کہہ دے کہ اس طرف قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. اب نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو یہ معلوم بھی ہو کہ میں نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے، تب بھی نماز ہو گئی. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہے. اور اسی طرح سے نفلی نماز کا تعلق جہاں تک ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی متعین فرما دی، یعنی آسانی ہے کہ آدمی سواری کے جانور پر، مثلا گدھے پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا جدھر رخ ہو اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے. نفلی نماز کے اندر تو اتنی جو ہے وہ سہولت اور آسانی. فرض نماز کے اندر تعین کرنا چاہیے، معلوم ہے تو پھر عین قبلہ یا سمت قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور معلوم نہیں ہے اور سواری پر سوار ہے، تو جدھر سواری کا منہ ہو اسی طرح منہ کر کے آدمی نماز پڑھ لے کافی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا کہ ایک نیکی کا کام یہی نہیں رہ گیا جس کو تم نے موضوع بحث بنا لیا ہے، بلکہ اور بھی بہت سے کام ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کے کاموں کو ذکر بھی فرمایا ہے. یہاں سے ابواب البر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ابواب البر نیکیوں کے دروازے. اللہ رب العزت نے بہت سے احکام جو ہیں بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس کو ابواب البر بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یعنی عقیدہ درست ہو، اعمال درست ہوں، یہ ساری چیزیں نیکی کی باتیں ہیں. اسی طرح معاملات درست ہوں اور اخلاقیات درست ہوں، معاشرت ہماری اسلامی ہو، یہ اصل چیز ہے. اب آدمی لڑ رہا اس بحث پر ہے کہ قبلے کی طرف منہ کریں گے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن سارے نہ معاملات صحیح ہیں، نہ عبادات صحیح ہیں، نہ جو ہے وہ عقائد صحیح ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے معاملے کو درست کرے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا وہ قصاص کا حکم ہے، کہ آدمی کسی کو اگر قتل کر دے، کسی کو زخمی کر دے، تو قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا زخم کسی نے لگایا ہے اتنا ہی زخم تم بھی لگا لو، یعنی جتنا کسی نے تکلیف دی ہے اتنی تکلیف تم بھی دے دو. اور ساتھ میں فرمایا کہ قتل کے بدلہ قتل ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں. مطلب یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دو قبیلے تھے جن میں آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی تو اس میں ابھی تک مقتولین کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کس کو کس کے بدلے میں قتل کیا جائے، تو اس میں ایک قبیلہ اپنے آپ کو بظاہر خود بڑا سمجھتا تھا، اس لیے وہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہماری عورت کے بدلے میں ان کا مرد قتل نہ ہو اور جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد قتل نہ ہو، اس وقت تک ہم راضی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرما دیے کہ یہ تم زیادتی کی بات کر رہے ہو، ظلم کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ سامنے کون ہے، مرد ہے یا عورت. اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کیا جائے مرد کے بدلے، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو قتل کیا جائے، نہ یہ کہ آزاد کو خامخواہ قتل کر دیا جائے. تو ظلم نہیں ہے شریعت کے اندر، جس نے زیادتی کی ہے بدلہ بھی اس سے لیا جانا چاہیے. تو وہ قانون اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وصیت کے بارے میں کچھ فرمایا ہے. بعض نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اس لیے کہ آگے تفصیلی احکام یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں اللہ تعالیٰ نے حصہ داروں کے یعنی جس جس کا جو حصہ ہے وہ متعین فرما دیا کہ مرنے کی صورت میں باپ کا کیا حصہ ہے، ماں کا کیا حصہ ہے، اولاد کا کیا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، اور جتنے بھی اہل حق ہیں ان کے حقوق کو چونکہ متعین طور پر بیان کر دیا. اور اب کسی مفتی کے لیے اور کسی مولوی کے لیے کسی عالم کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نہیں چھوڑا کہ وہ بتائے کہ بھئی کتنا حصہ کس کو ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین فرما دیا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو اس لیے یہاں پر یہ آیت بعض نے فرمایا کہ منسوخ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک تہائی کے حق میں یہ مفید ہے، یعنی ایک تہائی مال میں وصیت کرنا جائز ہے. اس لیے اب بھی اگر کوئی شخص ایک تہائی مال میں وصیت کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جن کے حقوق متعین ہیں وہ تو متعین ہیں، لیکن جن کے حقوق متعین نہیں ہیں، یا یہ کہ ہمارا حق کسی کے ذمے ہے یا کسی کا حق ہمارے ذمے ہے، ہم نے کسی سے لیا ہوا ہے یا کسی نے ہم سے لیا ہوا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ایسی چیز لکھی بھی ہونی چاہیے. اگر کسی کے پاس لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد کیا پتہ چلے گا ہم نے کس کو دینا ہے کس سے لینا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر اس قسم کے حقوق لوگوں پر ایک دوسرے کے ذمے ہو تو 3 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اس کی جیب میں وصیت نامہ تیار نہ ہو. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری کہ مر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا حساب لوگوں کا دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایسا دینے سے انکار کر دیتے ہیں. جس کا مال ہوتا ہے وہ بےچارا رولتا پھرتا ہے اور روتا پھرتا ہے. اس لیے یہ بات جائز نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کی ایک پائی بھی دینی ہے تو اس کو بھی لکھ کر رکھنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین نے جو ہمیں بات سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، کسی کا قرضہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی شخص کسی شخص نے تمہیں کوئی لفافہ رکھوایا ہے، ہمارے پاس کوئی چیز کوئی رکھواتا ہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ دے دینا فلاں جگہ، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس لفافے پر لکھیں کہ یہ جو لفافہ ہے اس میں جو رقم ہے یہ کس کو جانی ہے، تاکہ اگر کسی وقت انتقال ہو جائے. اس لیے کہ انسان لکھوا کے نہیں لایا کہ میں نے کب مرنا ہے، بلکہ نامعلوم المیاد ویزا ہے ہمارا، اس کی میاد کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور ناقابل توسیع بھی ہے، یعنی اس میں جو ہے ایکسٹینشن بھی نہیں ہوگا اور مزید بڑھے گا بھی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ویزا دے کے بھیجا ہے بس وہ ویزا وہیں تک ہے. تو نامعلوم المیاد اور ناقابل توسیع یہ ویزا اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اس لیے کسی شخص کو جب معلوم نہیں ہے کہ کب جو ہے ویزا ایکسپائر ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس قسم کے معاملات کو لکھے، لفافے پر لکھ کر اس کو رقم کو اسی میں ڈال دے کہ بھئی یہ رقم جو ہے زکات کی ہے یا خیرات کی ہے یا صدقات کی ہے اور فلاں ادارے میں اس کو جمع کرانی ہے، یا ثواب دیدی فنڈ ہے کہ جہاں پر مناسب سمجھو دین کے کاموں میں خرچ کر دو. تو بہرحال لکھنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق احکام بیان فرمائے کہ اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہ آسان کر دیا اللہ نے ہمارے ذمے کہ روزے رکھنے میں اگر کچھ مشقت ہو تو تکلیف برداشت کرو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلی امتیں بھی رکھتی رہی ہیں، اس لیے اگر تم رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا جیسے اللہ نے پچھلی امتوں پر آسان کیا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں، پچھلی امتوں پر تو بڑی سختی تھی. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سو گیا تو سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا. اب نہ وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا اور نہ دوبارہ اٹھ کر کھا سکتا تھا. اب دوسرے دن 24 گھنٹے کے بعد سمجھ لیجئے کہ افطار کے وقت افطار کرنا اس نے. چنانچہ ایک دو واقعات بھی اس قسم کے پیش آئے. ایک صحابی دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد بےچارے شام کو گھر پہنچے، تو گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. بیوی نے کہا کہ آپ ٹھہریے, میں پڑوس میں جاتی ہوں, ہو سکتا ہے کچھ مل جائے اور آپ کو میں کچھ لا دوں. وہ پڑوس میں گئی اور اس بیچارے کو نیند آ گئی. جب نیند آئی تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا, کیونکہ سونے سے پہلے پہلے کھا لو جو کچھ کھانا ہے. اب جب آئی تو دیکھا کہ سو چکے تھے. اب دوسرے دن بھی بیچارے مزدوری پہ گئے, تو پہلے دن بھی سارے دن روزہ رہا اور پھر ساری رات, پھر دوسرا دن, تو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی. ایک واقعہ تو یہ پیش آیا, ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے اور دیکھا اپنی اہلیہ سے کے ساتھ صحبت کر لی, اور اہلیہ جو ہے وہ سو چکی تھی, ان کا روزہ تھا. تو اس حال میں جو ہے ایسا معاملہ پیش آ گیا, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئے, اپنی تقصیر, اپنے عمل کی تقصیر بیان کی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور یہ معاملہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے راتوں کو حلال کر دیا اور فرمایا کہ یہ عورتیں تم ان کا لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہے. یعنی اگر کوئی ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہے تو اللہ رب العزت نے راتوں کو حلال کر دیا ہے, اور اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. بلکہ فرمایا کہ اتم الصیام الی اللیل, تم روزے کو رات تک پورا کرو, یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اب یہ وقت ہم نے تمہارے لیے متعین کر دیا, ورنہ اس سے پہلے جو وقت ہے وہ تو 24 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا تھا. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی, اور ساتھ میں دیکھیے آسانی کے لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایام معدودات, یا یہ چند ہی تو دن ہیں گنتی کے. یعنی کتنا آسان فرما دیا کہ گنتی کے دن ہیں. ابھی آج تم ایک روزہ, ایک ابھی کہو ایک روزہ ہوا ہے, کل ایک وقت ایسا آئے گا کہو گے میاں ایک دن روزے کو ختم ہوئے بھی ہو چکا. وقت ایسے تیزی سے گزر جاتا ہے, اور خود میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ رمضان اتنی جلدی آ گیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل گئے تھے اور آج پھر آ گئے. تو وقت تو بڑا پر لگا کر اڑ رہا ہے, تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اس لیے ہمیں جو دن ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے, مریض ہے, تو اللہ نے یہ آسانی کی ہے کہ بھائی سفر میں روزے نہ رکھو. اگر مسافر ہے آدمی, چاہے ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے کہ سفر کے اندر کوئی شخص روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہے, تو بیمار کے لیے بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے تب روزے رکھ لے. تو یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ فائدت من ایام اخر, اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے جب وہ دن مل جائے اس کو. اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ایک آدمی بیمار ہوا اور اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا, تو بعض لوگ صحت یاب ہوتے ہی نہیں بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں. جب انتقال کر گئے تو ان پر پھر روزوں کی قضا بھی ضروری نہیں, اس لیے کہ ان پر وہ دن آئے ہی نہیں جو صحت یابی کے دن تھے, بلکہ بیماری ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اس لیے جو دن ان کے بیماری میں گزرے, اب چاہے پورے مہینے وہ روزہ نہیں رکھ سکا تھا, تو اس پر اس کی قضا بھی نہیں تھی. لیکن اگر کوئی شخص صحت یاب ہو گیا, 10 روزے مثلا چھوٹے اور اس کے بعد 10 دن مزید اس کو مل گئے, اس کے بعد 20ویں دن جا کے انتقال ہوا, تو اب اس کی ذمہ قضا لازم تھی, نہیں کی تو اب اس کو جو فدیہ دینا پڑے. سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال یہ مسائل اور احکام ہیں. یہاں پر تفصیل تو بہت زیادہ چاہتے ہیں, لیکن یہاں پر اس کی تفصیل میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے. اور آپ حضرات کو کی جب میں نظریں دیکھتا ہوں گھڑی کی طرف جاتے ہوئے, تو مجھے بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے معاملے کو سمیٹنا چاہیے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا, پھر آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, لوگوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. آج بڑی خرابیاں ہم میں پیدا ہو گئی ہیں, بازاروں کے اندر کروڑوں روپے لوگوں کے لے کے بھاگ جاتے ہیں. کوئی جناب کینیڈا بھاگ جاتا ہے, تو کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے, اور لوگوں کے جو ہے وہ کروڑوں روپے اربوں روپے جو ہے اسی طریقے سے پامال ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ ہم نے مرنا ہے اور آخر میں جواب بھی دینا ہے. اور کچھ دن گزارنے کے بعد, سال دو سال بعد واپس جب آتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارے پیسے تو کل ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, جو کرنا ہے کر لو. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی جائے اور آدمی اپنے آپ کو دیوالیہ شو کر دے, تو وہ بھی کہتے ہیں چلو بھائی جو کچھ دے سکتے ہو دے دو. اب پتہ چلا کہ ہیں تو کروڑوں روپے اور مہینے کے 100 روپے دے گا جناب, یہ بےچارا اس کا تو انتقال ہو جائے گا پیسے ادا کرتے, یعنی جب تک اس کے پیسے ملے. تو خدا کے لیے ان چیزوں کی طرف بڑی ضرورت ہے. ہمارا دین صرف نماز اور روزے تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ یہ سارے معاملات دین میں شامل ہیں. اگر ہم نے یہ معاملات, ہم نمازیں تو لمبی چوڑی پڑھیں, تراویح بھی 20 رکعتیں پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, اوابین بھی پڑھیں, ماتھے پر نشان بھی آ جائے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہو, لمبا سا چوگا بھی پہن لیں, اور اس کے بعد لوگوں کے مال کھاتے پھریں, ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھا لیا, کسی کا ناجائز مکان پہ قبضہ کر لیا، کسی کے کرائے کی دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کسی کے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، وہ بیچارہ خالی کرا رہا ہے تو عدالتوں میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں کہ صاحب مجھے جو ہے وہ نکال رہے ہیں مکان سے. بھائی نکالے گا نہیں تو کیا کرے گا، اس کی چیز ہے جب جی چاہے وہ خالی کرا لے. یہ کوئی حجت تھوڑی ہے کہ 20 سال سے میں یہاں پر رہ رہا ہوں یا 40 سال سے کاروبار کر رہا ہوں. اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ 40 سال تک اس نے وقت دیا تمہیں کہ تم نے جو ہے وہ اپنی جائیداد کو بڑھایا اس کے ذریعے سے. آج 40 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، بیچارہ واپس لے رہا ہے، تو تمہیں جزاک اللہ کہہ کر اس کو واپس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. اللہ جس خدا نے تمہیں یہاں سے رزق دیا ہے وہ کہیں اور سے دے دے گا. میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے کہ مکان خالی نہیں کریں گے صاحب، کہاں جائیں ہم. تو یہ بہت غلط طریقہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں میں یعنی حکام کے پاس معاملات کو لے جاتے ہیں اور ناجائز طریقے سے پھر رشوت دیتے ہیں اور طرح طرح سے جو ہے وہ سورس لگاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ معاملے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے. یاد رکھیے، اگر کسی نے حاکم کے فیصلے کے مطابق بھی اگر کسی مکان کو اپنی ملک بنا لیا تب بھی اللہ کے ہاں تمہاری ملک نہیں ہے. وہ کوئی آدمی ناجائز طور پر، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے مقدمے کا فیصلہ مجھ سے کرانا چاہتے ہیں اور زبانی طور پر وہ چرب زبان ہوتے ہیں، یعنی زبان کے تیز ہوتے ہیں اور ان کے بیان میں جادو ہوتا ہے، لہذا میں ان کے بیان سے متاثر ہو کر اگر ان کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ فیصلہ صحیح نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرے فیصلہ کر دینے کی وجہ سے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، وہ غلط ہی رہے گا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی فیصلہ ایسا فرما دیتے ہیں شہادتوں کی بنیاد پر اور وہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو تب بھی کسی کی ملکیت وہ چیز نہیں بن جاتی. اسی طریقے سے آج اگر عدالت مقدمے میں فیصلہ بھی کر دے کسی کے حق میں تو تب بھی اگر وہ جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہوگا. میرے عزیز بھائیو، اس طرح بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے معاملات آج بڑے خراب ہیں. تاجر ہیں وہ اپنے معاملوں پر غور کریں، عام لوگ ہیں وہ اپنے معاملوں پر غور کریں کہ ہم اپنے معاملات کو کس طرح سے ہم نے خراب کر رکھا ہے. محض نماز روزے پڑھ لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اور میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ صاحب میرے اتنے لاکھ روپے کھا گیا اور نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال عمرے پہ بھی جاتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے. تو ہماری نمازیں روزے کوئی ہماری کارکردگی میں اضافہ نہیں کرتی اگر ہم معاملہ ٹھیک نہیں کر رہے. یقین کریں اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، نماز آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ کی نماز سے کسی کو کیا فائدہ پہنچے گا مجھے بتائیے. آپ اگر تہجد گزار رہے ہیں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، تو میرے اس تہجد پڑھنے سے کسی اور آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ تہجد پڑھنا میرے حق میں مفید ہے، لیکن اگر کسی کا معاملہ ہم صحیح کریں گے تو اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا. اگر ہم کسی کا پیسے لے چکے ہیں قرض، دوسرے کو ادا کریں گے، اس کا فائدہ دوسرے کو پہنچے گا. تو اگر معاملات درست کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، لیکن نماز بہت اچھی پڑھنے کا فائدہ مجھے اپنی ذات کو پہنچے گا. لیکن اگر ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، لیکن حقوق العباد ادا نہ کریں، لوگوں کے سے معاملات درست نہ کریں، تو لوگ کہیں گے صاحب میاں نمازیں اس کی ایسی ہیں، بس شکل بنا رکھی ہے اس نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات درست نہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، جہاں ہمیں اپنی شکل و صورت بنانا یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق بنائیں، آپ کے طریقوں پر چلیں اور آپ کی ہدایات کے مطابق چلیں. وہیں انہی ہدایات میں سے یہ بھی ہیں کہ اپنے معاملات کو درست کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے چاند کے بارے میں صحابہ کرام نے بہت کم سوالات کیے ہیں. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 14 سوالات ہیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. تو غالباً یہاں پر 6 یا 8 سوالات اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ باقی قرآن مجید میں 6 سوالات. تو اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ کتنے محتاط تھے صحابہ کرام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے. یعنی کیوں اور کس لیے یہ ان کی لغت میں نہیں تھا، بلکہ جو حکم مل گیا فوراً اس پر عمل کر لیا، چوں چرا نہیں کرتے تھے. آج ہمارے یہاں اعتراضات بہت ہوتے ہیں. ہم اگر کسی کی بات دینی سننا بھی چاہتے ہیں تو اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اس لیے دین کی بات سنے کہ انشاءاللہ میں سن کر عمل کروں گا، لیکن ہم اس لیے سننا چاہتے ہیں دیکھیں صاحب کہتے کیا ہیں، کیا کہتے ہیں، مزے لینے کے لیے. مزہ آیا تو ٹھیک ہے، مزہ نہیں آیا تو غائب. تو مزے لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ سنو گے تو فائدہ بھی پہنچے گا. یہ دیکھیے رمضان المبارک ایک چھنی ہے، اللہ تعالیٰ اس چھنی سے بہت سے لوگوں کو گزارتے ہیں. ہر سال اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نوجوان منتخب ہو جاتے ہیں، کچھ بوڑھے منتخب ہو جاتے ہیں، جو الحمدللہ جن کو دین کی کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے اور پھر ساری زندگی وہ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں باقی کاموں میں وہ بیکار ہو جاتے ہیں, کاموں میں ان میں بھی لگتے ہیں, لیکن الحمدللہ پہلی زندگی اگر ان کی ایسی گزر رہی ہوتی ہے جو دینی اعتبار سے درست نہیں ہے تو الحمدللہ اس رمضان المبارک میں بہت سے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں. تو یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے, کسی کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا فضل, جس کو جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو کیا پتا ان میں ہم شامل ہوں, تو اس لیے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ جہاں جب بیٹھتے ہیں تو اپنی نیت یہ ہو کہ بھئی کچھ دین کی بات معلوم ہوگی, علم حاصل ہوگا, اس علم کے مطابق عمل ہوگا. اصول یہ ہے کہ جو معلوم ہو اس کو معمول بنا لو, انشاءاللہ آسان ہو جائے گی بات. دین پر عمل کرنا کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جتنی باتیں معلوم ہوتی جائیں اس کو معمول بناتے جاؤ, بس انشاءاللہ اتنی بات اگر ہم نے کر لی تو اللہ نے چاہا تو ہم دین پر عمل پیرا ہو جائیں. آگے اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا, جہاد کا حکم دیا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے, اس وقت مکہ مکرمہ پر کفار کا قبضہ تھا, انہوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا, جس کے نتیجے میں جو ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس میں یہ طے ہوا کہ آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے. صحابہ کرام آئندہ سال عمرے کے لیے آئے, لیکن بعد میں پھر ان کو ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو کہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں آئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ منع کریں, ذیقات کا مہینہ ہے اور ہم سے یہ قتال کرنا شروع کر دیں, تو کیا ہم حرمت والے مہینے میں ہم بھی قتال کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا کہ اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی کرو, اپنی طرف سے کوئی زیادتی مت کرو, لیکن اگر کفار تم سے مقابلہ کریں تو پھر پیچھے مت ہٹو. واقتلوهم حيث ثقفتموهم, جہاں تم ان کو پاؤ پھر ان کو قتل کرو. واخرجوهم من حيث اخرجوكم, جس طرح انہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے بے گھر کیا اور تمہیں جو ہے وہ اپنے ملک سے ملک بدر کر دیا, تم بھی ان کو اپنے گھروں سے اور ملک سے نکال دو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے کچھ احکام بیان فرمائے اور فرمائے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد فتنے کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. دنیا کے اندر آج جہاں فساد پھیلا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترک جہاد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ امت ہلاکت میں پڑ جائیں گی, جیسا کہ اگلی ہی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس آیت کی شان نزول میں بعد میں فرمایا کہ بعض صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ اب بس جہاد ختم ہو گیا, اب ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے, کھیتی باڑی کریں گے اور اب جہاد کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, گھروں میں بیٹھنا اور جہاد نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے, اس لیے ایسی بات نہ سوچو. اور بعض نے فرمایا اس کا مطلب بہت سے مطلب بیان کیے ہیں اور وہ سارے مطلب ہی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں. تو اس کا ایک مطلب بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ فریق مخالف یعنی جس سے ہم لڑنے جا رہے ہیں, اگر اس کی قوت کا اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے تو ایسی صورت میں بلا وجہ اس سے لڑنا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس سے بھی روکا کہ ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ تم پر لڑنا ضروری نہیں. لیکن بہرحال یہ تفصیلی احکامات ہیں, یہاں پر میں اس کو تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا. جب کبھی ایسی صورت ضرورت پیش آئے تو مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے, مستند علماء کرام کے پاس. آج ہر آدمی اپنے طور پر کام کر رہا ہے, جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے, تو شریعت کا اس کا نام نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کر لے. اور کوئی کسی چیز کا نام جہاد رکھ لیتا ہے, کوئی کسی چیز کا نام معاملہ ایسا رکھ لیتا ہے, تو سچی بات یہ ہے کہ شریعت اور دین جو ہے وہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں کہ فوری طور پر اس کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے جب اس قسم کے معاملات پیش آئیں تو جو محتاط علماء کرام ہیں ان کے پاس جا کر اور یہ سارے مسائل سمجھنے چاہیے اور ان کے جو بات وہ کہیں اس کے مطابق سے عمل کرنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ ایک آدمی اگر عمرے اور حج کا احرام باندھ لے تو اسے چاہیے کہ اس کو وہ پورا کرے. تفصیلی احکام یہاں پر دیے گئے ہیں اور اس میں حجی کی صورت میں جب آدمی عرفات جاتا ہے, قریش مکہ یہ کرتے تھے کہ اپنی چودراہٹ قائم رکھتے ہوئے وہ عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ بھی ٹھہر جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ کو ختم کیا اس معاملے کے اندر اور فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ جیسے اور لوگ جاتے ہیں ویسے تم بھی جاؤ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ, جس طرح لوگ جاتے ہیں اس طرح تم بھی جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, توبہ کرو. اس زمانے میں تصور صرف دنیا کا تھا اور آج بھی دنیا کا تصور بہت زیادہ ہو گیا ہے. آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سب سے بڑی جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا معاشی استحکام ہو, باقی آخرت کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہو اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا 21 پارے میں انشاءاللہ یہ آیت آئے گی, یا علمون ظاہر الحیات الدنیا, لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی ظاہری حالتوں کو خوب جانتے ہیں, دنیا کیسے حاصل ہوگی اور اس کے کیا گر ہیں, کس کس طریقے سے ہم لا سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں جانتے ہیں. یا علمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون, لیکن آخرت سے بالکل غافل, آخرت کس طرح سے حاصل ہوگی اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہی نہیں آدمی, یہاں تک کہ اسی دنیا کی سوچ میں رہتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو دنیا سے ختم کر لیتا ہے, چلا جاتا ہے دنیا سے, لیکن آخرت کی اس کی سوچ کچھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نیک کاموں میں جب تم جاؤ, حج کر رہے ہو, عمرہ کر رہے ہو, تو بعض لوگ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں, اہل علم کے پاس آتے ہیں, کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں, اس کا مقصد صرف انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے پاس جائیں گے تو صاحب دکانداری خوب چمکے گی, کاروبار ٹھپ ہوا ہوا ہے, کوئی تعویذ ایسا لے لیں گے کہ بس ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں گے لوگوں کے اور ہماری دکان پر قطار لگ کر نہاری بکے گی. اور اسی طریقے سے جناب یعنی بزرگوں سے تعلق کا معاملہ بھی اب لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ ان سے بجائے اس کے خدا کو حاصل کریں, اللہ کی معرفت کو سیکھیں, دین کی باتیں سیکھیں, وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی تعویذ ایسی دے دو کہ دکان چل پڑے, کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ جو ہے وہ کارخانہ جو ہے وہ خوب ترقی کریں ہم, اس کے سوا اور کوئی دوسری بات عام طور پر نہیں ہوتی. ایک ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ یہ نہیں کہتا کہ آئیں وہ دعا کے واسطے, یہ نہیں کہتا کہ حاضر ہوں دعا کے واسطے, کیا ہے با خدا سے کاش ملتے ہم خدا کے واسطے, یعنی اللہ والوں سے کاش ہم اس لیے ملتے کہ اللہ مل جائے ہمیں, اس لیے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے, ان کی صحبت میں صحبت اختیار کرنا چاہیے, وہاں جا کر انہیں بھی خراب کرتے. ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ صاحب کوئی تعویذ واویذ لکھ دو, انہوں نے کہا بھائی دیکھ جو تیرا کام چل رہا ہے یہ بھی ٹھپ ہو جائے گا, اس لیے جو چل رہا ہے اسے چلنے دے, میں اگر کچھ لکھ دوں گا کہیں سفارش لکھ دوں گا تو سفارش کا بھی معاملہ یہ ہوگا کہ اس کا الٹ ہی ہوگا, اس لیے جو کام تیرا چل رہا ہے چلنے دے, میں نے اگر کچھ کہا تو پھر جو کچھ تیرا چل رہا ہے یہ بھی ٹھپ ہو جائے گا. اور بدگمانی اختیار کرتے ہیں وہ الگ کہ صاحب کہاں کہاں چلے گئے, لیکن بس ہمارا تو کچھ ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کی اصلاح فرمائے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ وَذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ, تمہیں جیسی ہدایت دی گئی ہے تم اس کے مطابق کام کرو, معاملہ کرو. اور دوسری بات یہ بتائی کہ لوگوں میں سے بات فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے پھر آخر میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور فرمایا بعض ایسے بھی ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما, یعنی دنیا میں اپنی آخرت کو بھولتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہو کہ اللہ رزق حلال عطا فرما, عافیت والی دنیا عطا فرما. آج ہم کہتے ہیں جیسے مرضی آئے بس آنی چاہیے, اور یہ آخری زمانے میں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کو بھول جائیں گے. آج آپ دیکھیے لاٹریاں نکل رہی ہیں, جگہ جگہ سائن بورڈ آپ کو نظر آئیں گے, کہیں جو ہے وہ بینکوں کے اشتہارات ہیں کہ صاحب پہلے ایسی پہلی تاریخ کیوں نہیں آئی, آج کل نئے اشتہار نکل آئے 1,00,000 پہ جو ہے وہ اتنے ہزار روپے علیہ باللہ, سب سود اور حرام اور ناجائز ہے میرے بھائی. یاد رکھیے کہ یہ ناجائز اس قسم کے منافع حاصل کرنا, تو ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ فکس ڈپازٹ کرا کے رقم تو حاصل کر لیں گے, لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور دھڑلے کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک ہمارے ریڈیو, ہمارے ٹی وی, مختلف چینلز اور مختلف ذرائع ابلاغ ان اشتہارات کو جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں, اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب سچا کھرا اور صحیح منافع. تو آج جو صحیح ہے وہ غلط ہو گیا, جو غلط ہے وہ صحیح ہو گیا, ہماری آنکھوں پر پٹی بن گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آج ہی کی انشاءاللہ تلاوت جو ہوئی تراویح میں, اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یہ سود جو ہے مال کو تباہ و برباد کرتا ہے اور صدقات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, اگرچہ ہمیں دیکھنے میں کچھ اور محسوس ہو لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اس لیے سود سے بچو. کم سے کم درجہ برائی کا اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے, بدترین چیز ہے یہ. بہت سارے لوگ ہیں شراب سے, تو شراب دھڑلے سے پیتے ہیں حالانکہ وہ بھی حرام, سود کھاتے ہیں, لیکن خنزیر کھلاؤ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کھاتے. بھائی شراب بھی تو پی رہا ہے, سود بھی تو کھا رہا ہے, تو جیسے سود حرام ہے ویسے جو ہے شراب حرام ہے, ایسے خنزیر حرام ہے, تو خنزیر نہیں کھائیں گے لیکن شراب بھی پی لیں گے اور سود بھی کھا لیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں. یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی کتاب ہمارے لیے رکھی ہے, متعین کی ہے, اصل میں یہ ہمارے اس وجود کو چلانے کے لیے ہے جو اللہ نے 6 فٹ کا وجود ہمیں عطا فرمایا ہے. آج ہم نے اس کو پچھے پوچھ ڈال دیا, بالکل اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے, پڑھتے ہی نہیں. ہاں ہمیں ایسے مفسرین چاہیے جو بالکل کرنچے ہوں اور رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہوں. اگر ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر ان کی جو ہے وہ سی ڈی وغیرہ دیکھی جائے تو اس میں بہت زیادہ اٹریکشن ہو لوگوں کے لیے, بہت خوبصورتی ہو, اس لیے کہ انہوں نے پیچھے عورتیں بھی بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. اور صاحب اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نوالا ہم پیالا, نماز بھی پڑھو ساتھ ساتھ, ایک ہی صف کے اندر عورتیں بھی کھڑی ہیں مرد بھی کھڑے ہیں, یا کم از کم ایک ہی جگہ کھڑے ہیں, پردہ وردہ کچھ نہیں, اور ان کے ہاں گانے بجانے بھی ٹھیک, گاؤ بھی بجاؤ بھی, منع نہیں ہے کچھ بھی, سب ٹھیک ہے. تو وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ صاحب یہ بھی تو قرآن بیان کر رہے ہیں. تو بھائی ایسی شیطان جو ہے وہ اسی شکل میں تو آئے گا. بعض لوگ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے ہی تو بات کریں گے کہ تاکہ ہم یہ سمجھے کہ اگلا قدم جو اٹھا رہا ہے یہ بھی قرآن کے مطابق. اس لیے میرے عزیز بھائی دھوکہ مت کھاؤ. علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یا انجینئر کے پاس جاتے ہو, وہاں بھی کسی انجینئر کے پاس چلے جایا کرو. کوئی انجینئر ہی کہے کہ صاحب میں بھی دوائی دیتا ہوں, لیکن وہاں چونکہ اپنی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جاؤں, اس لیے کوشش کرتا ہے کہ بھی اگر 1000 روپے 1200 روپے بھی اس کی فیس ہو تو میں دکھاؤں اچھے ڈاکٹر کو. الٹے سیدھے ڈاکٹر کے پاس ایسا نہ ہو کہ صاحب کوئی ایسی دوا دے دے کے بعد میں لینے کے دینے پڑ جائیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں بس جس کے 4 بال ہیں اس سے پوچھو مولوی صاحب ذرا مسئلہ بتا دو. اس بیچارے کو الف سے لٹھ نہیں آتا, اس کو پہچان پتا نہیں ہے فرق کہ الف اور لٹ میں کیا فرق, لیکن مسئلہ ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کائنات کے اندر جو ہے نا دو لوگ بہت قسم کے ہیں, دو قسمیں, ایک ڈاکٹر بہت ملیں گے آپ کو, ایک مفتی بہت ملیں گے. ہر آدمی علاج بتائے گا آپ کو, ہو اگر تمہیں یہ بیماری ہے یہ کھا لو اور یہ چیز ہے تو یہ کھا لو. اور دین کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی بات ہو تو ارے بھائی ایسا کر لو, میں نے تو ایسے کیا, تو بھوج بھجکڑ والی بات ہو جائے گی. یہ بھوج بھجکڑ تھا, ایک صاحب جو ہے وہ بےچارے درخت پہ چڑھ گئے اور درخت پہ اتنی اونچے چڑھ گئے کہ اترنا ممکن نہیں رہا. تو کہا کہ بھائی اس کو کیسے اتارے, چڑھ تو گیا اوپر, یہ کھجور کا درخت ہوگا کچھ. تو اب کہا کہ بھائی ہمارے علاقے میں ایک صاحب بہت عقل مند, ان کو بلایا جائے. تو ان کو بھوج بھجکڑ ان کا نام تھا, ان کو بلایا گیا. تو انہوں نے جناب کسی طریقے سے رسی اوپر پھینکی اور کہا کہ تم اس کو باندھو اپنی کمر سے. جب باندھ لیے تو اس کو پکڑ کے زور سے کھینچا, اور جب کھینچا تو وہ بےچارا نیچے آ کے منہ کے بل جو گرا تو فوراً مر گیا. لوگوں نے کہا کمال ہے تم کیسے عقل مند آدمی, ہم نے تو چاہا تھا کہ اوپر سے نیچے اتر آئے اور تم نے اس کو مار دیا. کہا کہ کمال ہے پہلا آدمی ہے جو مرا ہے, ورنہ میں نے اس طریقے سے کنویں سے بہت سارے لوگوں کو نکالا ہے. تو قیاس اس نے یہ کیا کہ کنواں بھی بہت گہرا ہوتا ہے, وہاں سے جب رسی سے ہم کھینچ کے نکال سکتے ہیں تو ایک آدمی جو درخت کے اوپر بیٹھا رہا اسے بھی تو کھینچ سکتے ہیں, لیکن وہ جب نیچے گرا تو مر گیا بےچارا. تو اس قسم کے بھول بجکروں سے مسئلے مت پوچھیے, جب آپ پوچھیں گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, تیتر بٹیر مت بنو, کچھ پہ عمل کر لو کچھ کو چھوڑ دو. جو دل کو لگے اس کو عمل کر لو اس پر, اور جو اپنے نفس کو برا لگے اس کو چھوڑ دو, ایسا نہیں کرو. بلکہ ادخلوا فی السلم کافة, دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس سے مطلب جس سے یہ پتا چلا کہ محض نماز روزہ ہی دین نہیں ہے, بلکہ معاملات, تجارت, لین دین, اخلاقیات, یہ ساری چیزیں دین میں شامل ہیں. اگر دین میں داخل ہونا ہے تو یہ ان سب چیزوں کو پورا کرو. اخلاق بھی اچھے ہوں, معاملات بھی درست ہوں, عقائد بھی ٹھیک ہوں, تب ہم پتہ چلے گا کہ واقعی ہم دین میں داخل ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا دیندار بنا دے. آگے اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کے بارے میں صحابہ نے سوالات پوچھے, یہ سلون کا الخمر والمیسر, تو آپ نے فرمایا کہ قل فیہما اثم کثیر ومنافع للناس, کہ اس میں گناہ, ان دونوں کاموں میں گناہ بہت ہیں. اصل میں شراب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بتدریج اس کی حرمت نازل ہوئی ہے. انشاءاللہ ساتویں پارے میں جو آیت آئے گی جس میں جو آخری آیت ہے اس میں میں انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ شراب کے جو تدریجی احکام ہیں وہ کس طرح سے نازل ہوئے، یہاں اور بہت دیگر احکام ہیں ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس کے بارے میں خاص طور پر یہاں ویسلون کا المحیض، کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے پاس کوئی شخص جا سکتا ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ فاتذل النساء فی المحیض، حیض کے زمانے میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ لیکن بالکل وہ معاملہ بھی نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا کہ اس کو چھوتے بھی نہیں تھے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ کھاتے بھی نہیں تھے، تو یہ معاملہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھتے بھی تھے، ساتھ کھاتے بھی تھے، حالانکہ وہ اس حالت میں ہوتی تھی کہ جس میں نماز ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سوائے ایک خاص معاملے کے۔ اور جو ہے وہ دیگر معاملات، اگر کوئی اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے، بات کرنا چاہے، تو اس میں شرم کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قسموں کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو قسمیں تم کھاتے ہو، پکی چھکی قسم کھاتے ہو، تو ان قسموں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔ ان قسموں کا جو کفارہ ہے وہ بھی انشاءاللہ خاتمہ پارے میں آ رہا ہے، تفصیل کے ساتھ میں اس کو وہاں پر عرض کروں گا۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ مبغوث چیز ہے، بری بدترین چیز ہے اللہ کی نزدیک، حلال چیزوں میں سب سے مبغوث ترین چیز طلاق ہے، اس لیے طلاق سے بچو۔ خاص طور پر طلاق کو جو ہے وہ جس طرح آج ہمارے یہاں طلاق 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 کہہ کے بس معاملہ بالکل ختم کر دیتے ہیں، تو اس طریقے کو خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ طلاق اگر کوئی شخص دے دے، تو چاہے وہ ایک مجلس میں ہو، دس مجلسوں میں دی ہو، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض حضرات کا یہ کہنا کہ صاحب ایک مجلس میں اگر تین طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک شمار ہوگی، وہ درست نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ غالب پانچویں پارے میں الرجال قوامون علی النساء کے اندر انشاءاللہ آئے گی، وہاں میں اس کو عرض کروں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے مسائل کو بیان کیا ہے، دودھ پینا پلانا بچوں کو کہ رضاعت کس عمر میں ثابت ہوتی ہے، وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص طلاق دے دے، تو طلاق اگر دیتا ہے تو پھر ایسا نہ کرے کہ معاملہ جب نکاح کیا تھا جب تو بڑی منتیں کی تھیں، لیکن طلاق دے رہا ہے تو بدترین طریقے پر دے، نہیں، بلکہ طلاق بھی اچھے طریقے سے دو، اور جب عورت کو رخصت کرو تو اس کو کچھ کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کرو، تاکہ اس کے دل میں تمہاری طرف سے ایسا خیال نہ آئے کہ یہ بدترین آدمی، بلکہ کبھی اگر اس کے دل میں خیال آئے تو اچھا خیال آئے کہ ٹھیک ہے ہمارا معاملہ بن نہ سکا لیکن آدمی اچھا تھا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب معاملہ تم کوئی کرنا چاہو تو بھی اچھے طریقے سے کرو، معاملے کو اختتام پر پہنچا تو بھی اچھے طریقے سے معاملے کو اختتام پر پہنچاؤ۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ جب تک نبھی تو خوب نبھائی، اور جب جناب ٹوٹی تو پھر گالیاں بک رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ بعض لوگ دوستی اس طرح نبھاتے ہیں کہ جب تک ساتھ کھایا پیا تو کھایا پیا، لیکن جب اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا تو اس کی برائیاں شروع کر دیں کہ وہ تو ایسا تھا، وہ تو وہ تھا، وہ تو یہ تھا، تو گویا کہ جناب اس کے بعد ہی اب جنید بغدادی بنے، اس سے پہلے جو تھے وہ سب غلط کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا تو یہ طریقہ درست نہیں، اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو موت ایک وقت مقرر ہے، موت سے ڈر کر کہ اگر تم بھاگو گے تو موت تمہارا پیچھا چھوڑے گی نہیں، جہاں کہیں بھی تم پہنچ جاؤ، اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ جاؤ، کوئی آدمی قلعوں میں چھپ کر بیٹھ جائے تب بھی موت سے مفر نہیں ہے، محلات میں بیٹھ جائے موت سے مفر نہیں ہے، دروازے بند کر لو، تالے لگا لو، بتاؤ بھائی کہ مرنے سے بچ جائے گا، اگر موت آنی ہے آئے گی۔ اس لیے یہ سوچ کہ صاحب فلاں علاقے میں چلے جائیں گے تو مر جائیں گے، یا اگر کسی کافر سے لڑنے لگیں گے جہاد کریں گے تو مر جائیں گے، یہ اس سے منع فرمایا۔ یہاں پر کچھ واقعہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ تھے وہاں، بیماری پھیلی تو 10,000 آدمی موت کے خوف سے وہاں سے نکلے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر موت کے ڈر سے ڈر رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اسے کچھ کام ہے، جانا چاہتا ہے تو جانے میں حرج نہیں، لیکن موت کے ڈر سے جانے کو منع کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے وہاں سے جا رہے تھے، چنانچہ وہ لوگ نکلے اور ایک جگہ پر پہنچ گئے، جا کر وہاں پر دو پہاڑیوں کے بیچ میں انہوں نے وادی میں ڈیرے ڈال دیا، قریباً 10,000 سے اوپر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا فقال لهم اللہ موتو، ہم نے حکم دیا کہ مر جاؤ، سارے کے سارے مر گئے، موت کے ڈر سے ہی بھاگے تھے اور وہاں جا کے مر گئے۔ فرمایا کہ اصل حکم تو ہمارا ہے، وہاں سے کسی نبی کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یعنی ایک عرصے بعد گزر ہوا تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی کسی نے بعد میں پھر یہ کیا کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ جہاں جہاں یعنی وادی میں تو تھے ہی وہ، لیکن جو جگہ باقی تھی وہاں پر کچھ دیوار سی بنا دی تاکہ اجتماعی طور پر سمجھ لیجیے ان کا قبرستان کہلایا ہو. اب جب وہاں سے نبی گزرے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن بعض کی ہڈیاں پڑی ہیں، بعض کی جو ہے وہ مٹی بن چکے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ انہیں کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے زندہ کریں گے، تم جاؤ اور جا کر ان کو کہو کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں. چنانچہ انہوں نے یہی کہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ان کی جو مٹی تھی خاک تھی وہ سب جمع تھی، اس سے جو ہے وہ ہڈیاں بنی اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور گوشت کے بعد پھر جیتے جاگتے انسان بن کے کھڑے ہو گئے. تو یہ واقعہ بتلایا تھا کہ یہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو خدا ابتدائی طور پر پیدا کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں ہوتا انسان، تو مرنے کے بعد کچھ تو ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو مٹی تو ہے بھائی. تو جس خدا نے کچھ نہیں تھا تب پیدا کر دیا، عدم سے وجود دیا، تو جب کچھ نہ کچھ ہے تو اب وجود میں لانے میں کیا مشکل. اس لیے اس عقیدے کو ہمیں پختہ رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے، بڑا عظیم الشان عقیدہ، کہ جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کیونکہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھئی کھاؤ پیو مر جاؤ اور کچھ ہے ہی نہیں بعد میں، تو پھر تو جس کا جی چاہے لوٹ مار کرے بھائی، پھر کسی کو کیا ضرورت ہے غربت کی زندگی گزارے. پھر تو ڈاکے مارو، چوریاں کرو، لوٹو، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، کھاؤ پیو موج کرو. یہی عقیدہ تو ایسا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے جواب دینا ہے جو ہمیں روکتا ہے کہ کسی کا گلا نہ دبائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ آج اگر بچ بھی گئے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو بھائی پھر تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہزاروں انسان ایسے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ڈاکے ڈالے ہوں یا قتل کیے ہوں تو دنیا میں ان کو بدلا ان کے جرم کی سزا ملے. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سزائیں پاتے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ بچ جاتے ہیں، دنیا سے لے جاتے ہیں. اب اگر آخرت کا عقیدہ بھی نہیں ہو تو پھر تو بڑی مصیبت ہو جائے. لوگ کہیں کہ صاحب ہمارا مال بھی گیا، بندہ بھی چلا گیا، اب لیں کس سے؟ لیکن اگر آخرت کا عقیدہ ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو انسان کی تسلی کے لیے ایک سامان ہے کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں، اگر اس نے ہمیں یہاں لوٹ لیا، کھا لیا، کوئی بات نہیں، وہاں مل جائے گا انشاءاللہ، جائے گا کہیں. تو یہ ایسا عظیم الشان عقیدہ ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے اللہ سے ڈرنے پر اور اچھے عقائد اختیار کرنے پر، اچھے کام کرنے پر، ورنہ تو کوئی آدمی بھی کچھ نہ کرے. تو بہرحال یہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ساتھ میں آگے اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کا بیان فرمایا، اور اس کی جو جنگ ہوئی تھی اس کو یہاں پر ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مومن تھے ان کو فتح عطا فرمائی تھی. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جب ایک لشکر چل پڑا جنگ کرنے کے لیے، راستے میں ایک نہر آئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک نہر سے آزمائیں گے، یعنی تم اس میں خوب جی بھر کے پانی مت پینا، اگر پینے ہی کوئی چاہے تو ایک آدھ چلو پی لے، زیادہ نہ پیے. لیکن جو ماننے والے نہیں تھے انہوں نے جی بھر کے پانی پیا اور پھر وہیں بیٹھے رہے، یعنی پھر آگے بڑھ بھی نہ سکے. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا. وقتر داود جالوتا و آتاہ اللہ الملک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ داود نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے ان کو ملک بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اسی طریقے سے آگے آیت الکرسی ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی عظیم الشان آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سی چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں. رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے، اپنے آپ پر دم کرے آدمی، اپنے ہاتھوں پر دم کرے، پورے وجود پر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لے، اور اسی طریقے سے پورے کمرے اور پورے احاطہ کرے، بلکہ تصور کر کے جو ہے وہ دم کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور نمرود سے جو ان کا معاملہ ہوا، تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوجبوئے عطا فرمائی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس بیوقوف کو بات سمجھ میں نہیں آئی, اس نے جس قیدی کو سزائے موت دینی تھی اس کو رہا کر دیا اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو سزائے موت دے دی, کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ عقل کا کورا ہے اور بات سمجھے گا نہیں, اس لیے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اللہ رب العزت تو یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب, اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں, اگر تجھے قدرت ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو فبوہت الذی کفر, اس کو پشتو میں بعض لوگ کہتے ہیں فزواچو نہ کافر, یعنی اس کی ہوا نکل گئی, اس کے پاس جواب نہیں تھا. اس جواب سے یہ جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال کے دکھا دے, تو وہاں تو اس نے معاملہ کر لیا تھا, اب یہاں کر کے دکھاتا, لیکن یہ چونکہ اختیار میں نہیں تھا اس لیے اب وہ بغلے جھانکنے لگا دائیں بائیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک ہی ذات ہے رب العزت, اللہ رب العزت والجلال, جو قادر مطلق ہے ہر تمام معاملات پر, اس کو قدرت حاصل ہے. اور یہاں مزید اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, ربی ارینی کیسے تحیی الموتا, اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم نؤمن, کیا تمہیں ایمان نہیں ہے, کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم زندہ کریں گے؟ فرمایا قالو بلا, ہاں ہاں یقین ہے اے اللہ, ولیکن لیطمئن قلبی, میں صرف اپنے قلبی اطمینان کے لیے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے زندہ کریں گے, لیکن میں اپنا مشاہدہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان قلب مجھے حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا, قال فخذ اربعۃ من الطیر, چار پرندے پکڑ لو, فسرهن الیک, اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو, یعنی ان کو کھلاؤ پلاؤ یہاں تک کہ تم سے مانوس ہو جائیں. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, پھر یہ کرو کہ تم اس کا قیمہ بناؤ, ذبح کرو, ذبح کر کے قیمہ بنا دو, ان سب پرندوں کے گوشت کو آپس میں ملا دو, مکس کر دو, اور کرنے کے بعد پھر کیا کرو, ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, مختلف پہاڑوں پر ان کے گوشت کو رکھ دو, تھوڑا سا گوشت یہاں رکھ دو, تھوڑا قیمہ یہاں رکھ دو, تھوڑا یہاں رکھ دو, اس طرح مختلف طریقے پر رکھ دو. ثم ادعوهن, پھر ان کو بلا لو, اب جس نام سے پکارتے تھے مٹھو ہے تو مٹھو کو بلا لو, کوئی اور پرندے کو جس نام سے پکارتے اس نام سے پکارو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاتینا کسایا, تم دیکھو گے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم, جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست قوتوں کے مالک اور حکیم ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ بھی دکھلا دیا. اب دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں, کوئی ہندو عقیدے کے مطابق جلا دیتا ہے, کوئی پانی میں بہا دیتا ہے, کوئی راکھ بنا دیتا ہے, کوئی دفن کر دیتا ہے, کوئی کچھ معاملہ کرتا ہے. ارے بھائی کچھ بھی کر لو, اللہ رب العزت کی ہوائیں ہیں, اسی کا پانی ہے, اسی کی زمین ہے, وہ حکم دے گا سب چیزیں جمع ہو جائیں گی, پھر جو جس کی چیزیں وہاں چلی جائے گی. اس لیے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر, وہ چاہے آپ قیمہ بنا دیں, چاہے راکھ بنا دیں اور اس راکھ کو اڑا دیں اور ہوائیں ان راکھ کو لے کر دنیا کے مختلف خطوں میں اور حصوں میں چلی جائیں, لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے جمع کرنا. جب حکم دیں گے ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہو جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو مثال ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی, کہ جس طرح تم ایک دانہ گندم کا زمین میں بوتے ہو, ایک دانہ بویا لیکن جب اس سے نکلتی ہیں تو سینکڑوں بالیاں اس سے نکلتی ہیں, ہر بالی میں سو سو دانے یا اس سے بھی زیادہ زیادہ ہوتے ہیں. ایک بھٹا ہی لے لو, اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ ڈالتے ہیں زمین میں ایک بیج, لیکن جب اس سے نکالتے ہیں تو کتنے بھٹے نکلتے ہیں ایک درخت میں, اور ہر بھٹے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں, کون لاتا. فرمایا کہ تم نیکی کا بیج جب اس طرح بو گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, تو یہ نیکی بھی اسی طریقے سے تمہیں پل کر بڑھ کر جوان ہو کر ملے گی. تم نے ایک روپیہ خرچ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں نہ جانے کتنے دیں گے, یہ تو ہم تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ دس گنا تو ہے ہی, ستر گنا بھی ہے, سات سو گنا بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اخلاص کی اصل چیز, کون آدمی کس خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, جس اخلاص کے ساتھ ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں عطا بھی فرمائیں گے. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تو بےچارے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ نوٹ کڑک ہوں, ورنہ میں نے تو اکثر دیکھا کہ زکات میں بھی وہ مال نکالتے ہیں جو دبا ہوا مال ہو, پرانے نوٹ بالکل ایسے کہ کسی وقت بھی ہاتھ میں گنتے گنتے پھٹ جائیں, وہ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. بکرے نہیں دیکھتے آپ صدقے کے کیسے لوگ دیتے ہیں, یعنی سمجھ لیا انہوں نے کہ ایسا بکرا دینا ہے صدقے کے لیے کہ جو پھونک مارو تو اڑ جائے اور بیچارے کو اگر جو ہے وہ ذرا سا ڈراؤ تو فوراً گر جائے. اس بکرے میں نہ تو جان ہوتی, یعنی دس دس کلو سات سات کلو کے بکرے ہڈیوں والے, تو وہ صدقہ دیتے. خدا کے لیے اللہ کے لیے صدقہ دو, اچھا دو. یہ انتہائی غلط تصور ہے, یعنی دو تصور غلط ہیں ہمارے یہاں. ایک تصور تو یہ کہ صدقے کے لیے ہم کہتے ہیں بکرا ضروری ہونا چاہیے یا مرغا ضروری ہونا چاہیے, یا کسی کھانے پینے والے مولوی نے اصل میں ایجاد کیا ہوگا مسئلہ, اب لوگوں نے جو ہے اس کو ضروری سمجھ لیا کہ صاحب بکرا ہی دو یا مرغا دو, اور اس کے بعد وہ بھی کالے رنگ کا ہو. اب جب کوئی قیدے لگا دیتا ہے آدمی تو پھر کالے بکرے بےچارے ان کی شامت آ گئی, جتنے کالے بکرے ہیں وہ سب صدقے کے لیے. اور پھر آدمی دوسری غلط سوچ یہ ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے بستر مرگ پہ ہے تو اب کہتے ہیں جلدی سے صدقہ دے دو, اور بکرا بھی ایسے دیکھو جیسے کہ بندہ ہے, اس کا جیسا مریض بستر پہ پڑا ہوا ہے کسی وقت بھی وہ اس دنیا سے جا سکتا ہے, ایسے ہی بکرا بھی دیکھو. اور بس تو اس کو اوپر چھری پھیرو گے ادھر چھری پھیرے گی ادھر ہی اٹھ کے بیٹھ جائے. تو یہ غلط تصور, اس قسم کا کوئی شریعت نے نہ کسی سے وعدہ کیا اور نہ کوئی ایسی بات ہے. شریعت آسان ہے, اس کو ہم مشکل کر دیتے ہیں. شریعت یہ ہے کہ صدقہ تو ترد البلا, صدقہ جو ہے بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اب صدقہ دو روپے بھی ہو سکتا ہے, ایک روپے بھی ہو سکتا ہے, پانچ روپے بھی ہو سکتا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق آدمی دے دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب بکرا, اور بکرے وکرے کا تصور اس لیے بھی غلط ہے بھائی کہ ایک آدمی کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے لے جا کے گوشت دے دیا. اور پیسہ اور رقم ایسی چیز ہے کہ جب وہ آپ دیں گے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے خریداری کر سکتا ہے. اگر پیسے آپ دیں گے اس کو گوشت کی ضرورت ہے گوشت خرید لے گا, آٹے کی ضرورت ہے آٹا لے لے گا, لیکن اگر آپ نے بکرا ہی دے دیا تو متعین ہو گیا بھائی جو دیا یہی کھاؤ. تو اس لیے یہ تصور جو ہے ہمارے ہاں غلط ہیں. تو نیکی ہم کریں, اچھائی اللہ کے ساتھ, تو اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اگر کوئی شخص بکرا ہی ذبح کرانا چاہتا ہے تو پھر اس میں وہ مریل جو ہے وہ تلاش نہ کرو, بلکہ جو اچھا ہو وہ اللہ کے راستے میں دو. جیسا اچھا تم دو گے اتنے ہی اچھے دانے بھی حاصل کر لو گے بھائی. مریل دو گے تو پھر پتہ نہیں وہ مریل پہنچے گا بھی صحیح کہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور آگے فرمایا کہ صدقہ دو یا کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کے بعد احسان مت جتلاؤ. بعض لوگ نیکی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, بعد میں کہتے ہیں دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا اور جناب یہ آج ہمیں یہ بدلہ دے رہے ہیں. یہ کہہ کر آپ نے اپنی نیکیوں پر پانی پھیر دیا, ایسا نہ کیجئے. اور بعض اوقات آدمی احسان جتلاتا ہے, یہ احسان جتلانا دوسرے کی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے. فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعہا اذی. اچھی بات کہہ دینا یا اچھا صدقہ کر دینا کوئی, یہ اس صدقے سے بہتر, یعنی اچھی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ صدقہ دینے کے بعد آدمی اذیت پہنچائے اور تکلیف دے, یعنی اس کو احسان جتلائے. منع فرمائے اس سے کہ ایسا نہ کرو. آگے اللہ رب العزت نے سود سے منع فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ سود کھاتے ہیں, یعنی دنیا میں جو کھا رہے ہیں, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. قیامت کے اندر جب وہ کھڑا ہوگا اس کی چال عجیب ہوگی, لڑکھڑاتا ہوا اٹھے گا اور اس طریقے سے چلے گا جس طرح کسی شخص کو کوئی شیطان چھو لے, یعنی کسی پر کوئی سایہ آ جاتا ہے جب, تو جو حالت اس کی ہوتی ہے قیامت کے دن اس شخص کی حالت وہ ہوگی, یعنی اپنے آپ میں نہیں ہوگا, پاگل بنا دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو. ذالک بانہ, یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ قالوا انما البیع مثل الربا, اس لیے کہ دنیا میں یہ کہتا تھا کہ میاں سود میں اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے, یعنی جس طرح خرید و فروخت سے تجارت ہے ایسے ہی جو ہے وہ سود کا لین دین ہے, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ فرق کو چھوڑ دو, اپنی عقلیں مت دوڑاؤ. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب تم کہہ رہے ہو کہ فرق کیا ہے, تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام, جس کو حلال کیا وہ حلال. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اور آگے یہ بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم اہل ایمان میں سے ہو, یعنی سودی لین دین معاملات کو ختم کرو. اور آگے فرمایا فئن لم تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرتے, سودی لین دین, بیمہ کمپنی, انشورنس یا اور جو بھی طریقے آج کل رائج ہیں, لاٹری, ڈھائی کروڑ کی لاٹری نکل رہی ہے جناب, دس روپے کا ٹکٹ خریدو, وہ جو ڈھائی کروڑ ہے یہ بھی ناجائز اور حرام. تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سود کو نہیں چھوڑو گے کھانا، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اعلان جنگ ہے اللہ کا ان لوگوں کو جو سود کھاتے ہیں، سود چھوڑتے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے فرمائے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کے تم لوٹو گے اللہ کی طرف. یعنی آج دنیا میں مزے ہم اڑا رہے ہیں، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر جس نے جو کمایا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے اور ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ سب سے آخری آیت ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید نازل ہوا ترتیب کے اعتبار سے، اقرا بسم ربک الذی ہے آیتوں کے اعتبار سے، سورت کے اعتبار سے سورہ مزمل اور مدثر ہے، اور اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم یہ اور اعتبار سے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت جو قرآن مجید کی ہے وہ یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اللہ سے ڈرو جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی یاد رکھو آخرت کی تیاری کرو، محض دنیا ہی اپنے پیش نظر نہ رکھو. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لین دین کے معاملہ کا ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر قرض وغیرہ ہم لیتے ہیں تو فرمایا کہ جب اس قسم کے معاملات ہو لکھت پرت کر لیا کرو. آج ہم لین دین کے معاملہ کرتے ہیں، دوستوں سے معاملہ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، تو پھر لکھتے پڑھتے نہیں، زبانی کام کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پیٹتے ہیں. تو شریعت نے کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ معاملات کو لکھ لو تاکہ کل کوئی جھگڑا ہو تو وہ تحریر کام میں آئے. اس سے پتا چلا کہ جو لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں وہ دین کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے، معاملات کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ویسے بھی لکھا پڑھا بعد میں کام آتا ہے، اگر کوئی شخص مر گیا تو وہ رسا موجود ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تحریر ہے، تمہارے والد نے ہم سے یہ پیسے لیے تھے اور یہ دینا ان کے ذمے ہے، اگر دے دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو آخرت میں تو ہے. تو جو شریف اولاد ہے وہ اپنے باپ کا قرضہ بھی واپس لوٹاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جب ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، اس لیے کہا جیسا ہے کہ اگر بغیر ثبوت کے دعوے دار مانگو تو بہت سارے مل جائیں گے، بہت سارے کہیں گے ہاں بھائی ہم نے بھی 10,000 روپے لینے ان سے. تو اس لیے یہ قید ہے کہ بھائی ثبوت ہو، اور ثبوت تب ہوگا جب لکھت پڑھت کی ہوگی، اگر نہیں کی ہوگی تو کاہے کا ثبوت. اس کو ذکر فرمایا. اسی طرح یہاں پر گواہی کے بارے میں بھی ذکر کیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم نے بہت سارے معاملات اپنے طور پر کر لیے ہیں، شریعت ہمیں کچھ کہتی ہے ہم نے کچھ کر لیے ہیں. تو شریعت نے حکم دیا کہ دو گواہ معاملات کے لیے ضروری ہیں، اور اگر دو گواہ نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے. یہاں پھر بہت سی عورتوں نے جناب قرآن مجید کے اندر ہی اعتراض شروع کر دیا. کل میں نے کہا تھا نا ایک آیت کا بھی کوئی انکار کرے تو اس کا مسلمان ہونا مشکل. تو جناب وہ کہہ دیا کہ عورتوں کی گواہی عادی ہو گئی، اور نہ جانے کس قسم کے معاملات جو ہے وہ، یعنی قرآن مجید کو بھی اپنی عقل کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی عقلوں کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ الحمدللہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بھی محفوظ اور جو اس کے معنی ہیں وہ بھی محفوظ. یعنی یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانہ کا لتاجر بھی. قرآن مجید جلدی جلدی مت پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوتا تھا تو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ میں یاد کر لوں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ اس کو یاد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری، یعنی اس کی جو تفسیر اور تشریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہم بتائیں گے. اور تفسیر و تشریح کیا ہے بھائی؟ احادیث ہیں. تو الفاظ کی بھی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، احادیث کی بھی فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کرام کو کہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے احادیث جو صحیح ہیں وہ بھی جمع کر دی، جو بعض لوگوں نے اضافے کیے وہ بھی جمع کر دی، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پوری تمام کی تمام احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کس طرح کرتے تھے، لیٹرین میں کس طرح جاتے تھے، باہر کیسے نکلتے تھے، کھاتے کس طرح سے تھے، پیتے کس طرح سے تھے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ صاحب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس میں اعمال یا طریقے دستیاب نہیں. تو بہرحال وہ سارے کے سارے چیزیں موجود ہیں. اس لیے قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا چاہیے ان سے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھا ہے. اور آگے آخری جو دو آیتیں ہیں یہ بڑی اہم ترین آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ سن لیے، میں نے ساری تفصیلات بیان نہیں کی ہیں. یہ مختلف یعنی سطحی طور پر جو ہے وہ میں نے بیان کیا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی چیزیں نامکمل رہ گئیں. بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اہم بات ہوتی ہے لیکن ممکن نہیں ہوتا کہ ان ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے, تو اس لیے اس کی تفصیل میں اگر ہم جانا چاہیں تو ہمیں معرف القرآن یا تفسیر ابن کثیر یا دیگر جو تفاسیر ہیں قرآن مجید کی ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اس میں بھی یہ کہ اگر جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی طرف سے اس کو سمجھنے کی کوشش کے بجائے جو اہل علم ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سورہ بقرہ 12 سال میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھا, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 8 سال میں پڑھا. وہ پڑھنا ہماری طرح نہیں ہوتا تھا جیسے ہم پڑھتے ہیں, بلکہ وہ ہر آیت کو سمجھتے تھے, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح اور حتیٰ کہ اس پر عمل, یعنی اس طرح سے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا. تو بعض حضرات نے سورہ بقرہ جب ختم ہوئی تو 40 اونٹ یعنی قربان کیے دعوت کی شاندار قسم کی. اس سے پتہ چلا کہ یہ خوشی اصل خوشی ہے قرآن مجید ختم ہونے کی, کرنے کی. لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ چندے کیے جائیں, اس لیے جائز نہیں ہے. پھر مسجدوں میں اکھاڑا لگتا ہے, اس لیے اس سے بھی منع کیا کہ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے, اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ یہ سلسلہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کا ختم ہوا تو اپنے طور پر وہ خوشی نہ منائے. بلا شبہ یہ بہت بڑی خوشی ہے اور ساری خوشیوں میں سب سے بڑھ کر ہے, تو ابتدا اور انتہا اس کی دونوں خوشی والی ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص ختم قرآن مجید پر اپنے عزیزوں کی, رشتہ داروں کی, دوست احباب کی دعوت کرتا ہے, بلاتا ہے, اور اس میں یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اوروں کو رغبت بھی ہو, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں ختم قرآن کا معاملہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ اسپیکروں پر باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں, چندے کیے جاتے ہیں, تو اس قسم کی خوشیاں منانا اور ایسی مٹھائی بانٹنا یہ صحیح نہیں ہے. کسی کو خوشی ہے تو اپنی جیب سے خود خرچ کرے, باقی چندے وندے کرنا یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی احکام ہیں لیکن بس میں یہیں پر اس کو اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم یہاں پر جو بیٹھتے ہیں اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں یہاں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کے لیے بھی اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بنا, سننے والوں کو بھی اللہ نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ, یہ ہمارے عزیز بھائی ہیں, کوئی بھائی کے درجے میں ہے, کوئی باپ کے درجے میں ہے, اور کوئی اور اس سے بڑی عمر کا دار